الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی آج ہم 51 نمبر آیت پڑھیں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں آیت نمبر 49 میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک گردانتے ہیں جبکہ تزکیہ پاک باز قرار دینے کا کام تو اللہ کا ہے، پاک کرنے کا بھی اور پاک باز قرار دینے کا بھی، دونوں کام اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تصور ہے ان کا کہ ہم پاک باز ہیں، یہ کوئی تصور ثابت شدہ تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اب یہ جو آپ یہ بات تھی کہ یہ زکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے دو تین سوالات اسی کے پہلو سے ہیں۔ تو آگے آج جو ہم آج پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا نصیب دیا گیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ ابھی پورا کھل کے نہیں کر رہا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ یومنون بالجبت، وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تاغوت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقولون اور کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کو، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ہا اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو پہلا جملہ، جملے کا پہلا حصہ کہ اوتو نصیب من الکتاب، اس میں زیادہ تر لوگوں نے بات یہ سمجھی ہے کہ اہل کتاب کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک چلتی رہی ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ کہ تورات بھی نامکمل اور انجیل بھی نامکمل، لیکن قرآن مجید میں آ کر بات مکمل ہوئی ہے۔ یہ بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، تو وہ مکمل کتابیں ہیں، اس میں پوری زندگی کا جو قانون چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا، جو عقیدہ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا۔ یعنی کوئی میرے ذہن میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں تورات کے اندر قانون موجود نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم حصے کو جزء کے معنی میں لیتے ہیں، کہ مثلا پراپرٹی میں میرا حصہ اور میرے بھائی کا حصہ جزء، ایک ہے جو ان کے لیے تھا جو میرے لیے تھا۔ تو حصہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ جو جو اپنے نصیب میں کسی کے ہوتا ہے۔ تو تورات جن کے نصیب میں تھی ان کو تورات دی گئی، جن کے نصیب میں قرآن تھا ان کو قرآن دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نصیب کے معنی میں ہم بولتے ہیں اس طرح سے کہ یہ میرے نصیب میں یہی تھا، اس میں جزو نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے جو میرے نصیب میں لکھا ہوا رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو وہ کسی اور کے حصے کا کر کے نہیں دیا گیا کہ اس کے رزق میں سے مجھے تھوڑا سا دیا گیا ہو۔ تو اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے یہاں پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نصیب عطا کیا ہے، ان کی قسمت میں تورات کا جو قانون دینا تھا وہ ان کو دیا ہے، جن کو انجیل دینی تھی ان کو انجیل دی ہے، جن کو قرآن دینا تھا قرآن دیا ہے۔ تو تورات بھی مکمل، یعنی ان کے پاس بھی دین مکمل تھا، عیسائیوں کے پاس بھی دین مکمل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سینٹ پال نے اس کو شریعت ختم کر دی، اس کے بہت سارے پہلو، اور مسلمانوں کو جب ملا ہے دین تو وہ بھی مکمل ملا۔ ایک اعتبار سے حصہ بھی بن سکتا ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کر، یا کم از کم حضرت نوح کے لے لیجئے، حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین نازل ہوا ہے وہ پورے ایک سمجھ لیجئے کہ اس کے 200 پہلو ہیں۔ تو 200 پہلوؤں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوا پورا کا پورا دین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک مکمل دین ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، حضرت عیسیٰ کا یہ دین ہے، حضرت موسیٰ کا یہ دین ہے، حضرت نوح کا یہ دین ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بڑا پورا اسپیکٹرم میں، بڑے اسپیکٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو پھر سارے ادیان ہی کچھ نہ کچھ حصہ ہے اللہ کے دین کا، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ مکمل تھے۔ ہمارا دین بھی مکمل ہے، یہود کا دین بھی مکمل تھا. تو کہا کہ جن کو میں نے اپنی کتاب میں سے اپنی شریعت میں سے ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ دیا ہے, تو یومنون بالجبت, یہ جو ہے یہ جبت کو مانتے ہیں اور طاغوت کو مانتے ہیں. جبت اور طاغوت ہمارے پاس اس کے مترادف الفاظ نہیں ہیں, لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ واضح کر دوں. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے سفلی علوم اور اعمال, جادو ٹونا, فال نکالنا اور شگون لینا, ٹونے ٹوٹ کے, یہ سارے جبت میں ہوتے ہیں. طاغوت سرکش کو کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے مصداقات قرآن مجید میں ہیں. شیطان کے لیے یہ آیا ہے, یہودی لیڈروں کے لیے آیا ہے جیسے کعب بن اشرف کے لیے آگے اسی سورہ میں, تو کعب بن اشرف جو ان کا بڑا لیڈر تھا اس کے لیے بھی آیا ہے طاغوت. تو یہ سمے کسی شخص کے لیے آتا ہے جو سرکشی پہ آمادہ ہو, خدا سے دور لے جانے والا ہو. یہ ان بتوں کے لیے بھی آتا ہے جن کو پوجا جاتا ہے, غیر اللہ کے لیے بھی آتا ہے جن کو غیر اللہ کے علاوہ الہ مانا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے, اس کے لیے عبادت کا لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی عبادت نہ کرو اللہ کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ. تو اب جبت اور طاغوت کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے. شیطانی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ جبت کے پیچھے مانی جاتی ہیں. تو اب یہود کے بارے میں کہا کہ ان کو میں نے کتاب دی تھی, دیکھو جن کو میں نے کتاب میں سے ان کا نصیبہ دیا تھا وہ کتاب والے ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت پہ ایمان لائے بیٹھے, کتنی حیرت کی بات ہے. ٹھیک, تو یہ علم ترا جو ہے یہ تعجب کے لیے, حیرت کے لیے, یعنی ایک ایسی بات جو ان سے توقع نہیں ہے. تو مثلا ہم کہیں کہ بھئی توحید پرست شرک کرنے لگ جائے تو اس طرح کی بات ہے. تو علم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, تو وہ لوگ جن کو کتاب میں سے ان کا نصیب عطا کیا گیا ہے وہ لوگ جبت اور طاغوت کو مان رہے ہیں. تو طاغوت جو ہے وہ جبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے میں نے عرض کیا, تو اس لیے دونوں اکٹھے آئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے پہلو سے آئے ہیں. اور اگر الگ سے لکھ لیں تو بہت سارے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبت اور طاغوت دو بتوں کے نام تھے, کچھ نے کہا ہے کہ جبت اور طاغوت, جبت جو ہے وہ صفری علوم ہے اور طاغوت کا مطلب وہ ماہرین ہے اس کے, جیسے ہمارے یہاں نجومی ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب نے دونوں کو جوڑ کر ہی دیکھا ہے. تو بندہ مومن صفلی علوم اور صفلی جو اعمال ہیں اس میں نہیں جا سکتا, یہ اس کا ایمان اس کو ہمیشہ روک کے رکھتا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی تباہم والی چیزیں ہیں, تباہم پرستی والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بندہ مومن نہیں مان سکتا. جتنے یہ گھٹیا قسم کے کام ہیں اس جبت کے لیے اور طاغوت والے کاموں کے لیے, آپ کو شرک کرنا پڑتا ہے, آپ کو گندے کام کرنے پڑتے ہیں, آپ کو ناپاک رہنا پڑتا ہے, ناپاکی والے کام کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ ان علوم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر وقت جھرجھری آتی رہتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو اس لیے بندہ مومن ہو اور ان کاموں میں پڑا ہو یہ ناممکن سی بات ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہا کہ یہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ سورہ البقرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شکست دینے کے لیے یا آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کو نعوذ باللہ جادو کر کے آپ کا اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ دین کی دعوت دے سکیں, اس کی کوششیں کی انہوں نے, جادو کیا اور سارے ٹونے ٹوٹ کے جو بھی آخری دو صورتوں میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ گروں میں پھونکے ماری گئیں, سب کچھ کیا گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ جبت اور طاغوت کا استعمال تھا اور اس میں شبہ نہیں ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ مان رہے تھے بلکہ ان پہ عمل بھی کر رہے تھے, تو یہ ان کے کارنامے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ تھی ہمیں کہ تم بچ کے رہنا کیونکہ تم نے اہل کتاب کی نال بن نال قدم بہ قدم پیروی کرنی ہے. تو اس وقت ہماری امت میں یہ بڑے عروج پہ ہیں. میرا خیال ہے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے سن رہا ہوں کہ ٹونے ہوتے ہیں, تعویذ ہوتے ہیں, فلاں کام ہوتا ہے, وہ گریں باندھی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے, جن حاضر کیے جاتے ہیں, اور ये सारा कुछ हम भी कर रहे हैं, तो बंदा मोमिन इन कामों में नहीं पड़ सकता। सूरह जिन में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने यह बताया है कि जो जिनों को बुलाते हैं, दुहाई देते हैं उनकी, तो जिनों ने उनको नुकसान ही का बायस बने, फ़ायदा कोई नहीं पहुंचाया कि वो शिर्क में मुब्तला हो गए या इस तरह की हरकतों में, जिनों को बुलाने के लिए भी, जिनों से राबता करने के लिए भी जो तरीके बताए जाते हैं वो नहायत गंदे हैं, नहायत गंदे हैं, मुशरिकाना हैं, कत्ल वगारत वाले हैं, खून रेजी वाले हैं और नापाकी वाले। तो ये जो सारा कुछ है ये वाज़ रहना चाहिए। अलबत्ता किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जिन आए थे तो नबी हमें राबता नहीं किया था, वो अल्लाह ताला ने भेजे थे। सूरह आराफ में जब हम पहुंचेंगे तो वहां अल्लाह ताला ने वाज़े किया है। तो बिलजिब्त व तागूत, मैंने इसकी जो ज़ाहिर है कि जो इनके माहिर हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे मालूम थी मैंने अर्ज़ कर दी। और एक ज़माने में जादू के ऊपर चीज़ें पड़ी थी लेकिन उसी पर तौबा कर ली थी, बाकी तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अब ये तवक्को नहीं है अहले किताब से, कुरान मजीद पढ़ने वाला हो, तौरात पढ़ने वाला हो और वो जिब्त और तागूत में पड़ा हो। वह यकूलून, और ये कहते हैं लिल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया है वो मोमिनों से ज़्यादा हदायत पर है। ये जो कुफर है इसमें बड़ा मसला पैदा हुआ लोगों को। अक्सरियत की राय तो यह है कि इससे मुराद मुशरिकीन अरब हैं, कि इन्होंने बजाय इसके कि मुसलमानों को कहते हैं कि तौरात के मुताबिक उनका दीन ज़्यादा सही है, तौरात भी तौहीद का कहती है, कुरान भी तौहीद का कहता है, कुरान भी पाकबाजी का कहता है, तौरात भी पाकबाजी का कहती है, वो भी अल्लाह की इबादत का कहती है, वो भी अल्लाह की इबादत का, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के मुकाबले में काफरों को यानी मुशरिकीन अरब को हदायत याफ्ता करार दिया, कुछ ज़्यादा हदायत पर है। इसके लिए दो तीन वाक्यात भी हमारी तफसीरों में आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जिब्त और तागूत के लिहाज से इसको देखें तो यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है जिसको मुफस्सरीन ने फरामोश किया है। सूरह अल-बकरा में आपने जब हारूत और मारूत का वाक्य हमने पढ़ा था तो उसमें अल्लाह ताला ने उन हारूत और मारूत फरिश्ते के ज़रिए से कहा था कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश बन के आए हैं, फला तकफुर, तो कुफर में मुब्तला ना होना। यानी हारूत और मारूत ने जो इल्म सिखा रहे थे वो कुफर तक ले जा सकता था। तो जो जिब्त और तागूत को मान रहा है वो कौन है? वो काफिर है। और ऐसे काफिरों को वो कहते थे कि ये मोमिनीन से बेहतर है। तो मेरे जहन में जिब्त और तागूत के साथ इस कुफर का एक ताल्लुक है। अब ये यहूद में से भी थे, ये मुशरिकीन अरब में से भी थे, और भी दूसरे जो कबाइल मजहब वहाँ रहते थे ईसाई उनके अंदर भी थे, जैसे हमारे मुसलमानों के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं, सिफली उलूम वाले भी और आमाल वाले भी, और उसकी वजह से वो कुफर करने वाले। इन लोगों को वो ज़्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर या यहूदी थे या ईसाई थे या मुशरिकीन अरब में से थे, तो उनके साथ ये मामला उनका। अब सवाल ये है कि ये कहते क्यों थे, यानी तौरात के काफ़ी करीब है इस्लाम। यानी बड़ा अच्छा किसी माहिर ने वेल्ड्यूरा से किसी ने पूछा था कि क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम में क्या फ़र्क है, तो उनका दीन एक है, रसूल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा तबसरा है कि दीन एक है तीनों, लेकिन रसूल फ़र्क है। तो यही फ़र्क हर पढ़ने वाला जानता है कि ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले में दूसरों को ज़्यादा हदायत याफ्ता कह रहे थे, तो वो आगे अल्लाह ताला सवालों को उठाएंगे। तो अभी सिर्फ इतनी बात वाजे हो रही है कि क्या तुमने अहले किताब को नहीं देखा कि ये जिब्त को मान रहे हैं, तौरात वाले होकर, इंजील वाले होकर जिब्त और तागूत को मान रहे हैं, और सितम बालाए सितम ये, यानी और मुसीबत ये इस बात के ऊपर कि पहले जिब्त को मान रहे हैं, तागूत को मान रहे हैं, और उससे बढ़कर ये मुसीबत भी कि तौरात जैसे दीन को मानने वालों के मुकाबले में जो जिब्त और तागूत में पड़े हुए हैं या शिर्क में पड़े हुए हैं उनको कहते हैं कि ये ज़्यादा हदायत याफ्ता है। ये इंसानों के अंदर अजीब बात है कि जब वो किसी मर्ज का शिकार होते हैं, जहनी तौर पर تو وہ حقائق کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس مرض کی وجہ سے کسی دوسرے چکوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو اصل میں تورات کا انکار ہو رہا ہے، یعنی جو دین تورات میں ہے اس کے مقابلے میں یہ مشرق یا یہ جبت اور تاغوت کو اپنانے والے زیادہ ان کو بہتر لگ رہے تھے، تو گویا تورات کا بھی انکار ہو گیا. تو فرمایا کہ اولائک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. لعنت کا میں عربی کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ یہ عذاب کے فیصلے کو کہتے ہیں اور ذلیل کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اردو والا جو لعنت ہے وہ بہت مختلف قسم کی چیز ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھٹکار، اپنے عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا ہوا ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. فطری سی بات ہے کہ جس کے بارے میں خدا فیصلہ کر لے اس کو کون ٹال سکتا ہے. تو لیکن اب یہ لعنت کیوں کی گئی ہے؟ لعنت اسی کفر کی وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ جبت اور تاغوت میں پڑ گئے ہیں، اور جبت اور تاغوت والوں کو اور مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ، یعنی تورات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، قرآن سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. تو جب کوئی آدمی اس وبا میں مبتلا ہو جائے کہ وہ ہدایت کی کتابوں کو بھی ہدایت نہ مانے بلکہ اس کے خلاف چلنے والوں کو ہدایت والا مانے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو اندر ایمان کی رمق ہے یا ایمان کی غیرت ہے یا اپنی کتاب کی غیرت ہے وہ سب کچھ موجود نہیں ہے. جب یہ سب کچھ موجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی موجود نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو سزا یافتہ قرار دے دیا ہے. اب یہ سزا ان کو ان کے کفر کی ہے، نہ کہ صرف یہ جملہ بولنے کی ہے. تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں وہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، اس وجہ سے سزا نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس کفر کی وجہ سے مل رہی ہے جو اس جملے میں جھلک رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. تو ہمارے ہاں یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو ارتداد کی سزا دیتے ہیں احناف، تو کیوں دیتے ہیں؟ ان کا عقلی دلیل یہ ہے کہ جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو کوئی آدمی اپنے نبی کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے فارغ ہے. تو یہ استدلال تھا اس کے پیچھے. یہاں پر بھی یہی استدلال ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں تورات کے مقابلے میں کفر والے اچھے ہیں، قرآن کے مقابلے میں کفر والے اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی باتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو لعنت کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی، یہ ان کے اس کفر کی وجہ سے. آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذن لا یوتون الناس نکیرا. اب میں نے بتایا تھا کہ پیچھے سوال جو میں ساری چیزیں جوڑتا ہوں اس کے ساتھ جڑنی ہے ساری باتیں، کہ دیکھا نہیں تم ان کو کہ یہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں. اب پاک بازی میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہی تمہاری پاک بازی کو ختم کر دیتا ہے. یہی کافی بڑا جرم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہو اور کہتے ہو پاک باز ہیں، یہی کافی ہے. لیکن آگے مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جبت اور تاغوت کو بھی مانتے ہیں، کتاب والے ہو کر اتنے پاک باز، اور جبت اور تاغوت گندگی سے بھری دونوں چیزیں اور کہتے ہیں ہم بڑے پاک باز، کیا بات ہے ان کے. تو آگے چل کر پھر آگے مزید یہی بات کہی کہ ام لہم نصیب من الملک فائزن لا یوت الناس نکیرا. اب اگلی بات بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے اندر کی ایک اور چیز کو سامنے لائیں، کیا یا ان کے پاس ہماری بادشاہت میں سے کوئی نصیب حاصل ہو گیا ہے، یعنی ان کے نصیب میں ہماری بادشاہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے. فائزن، تو اگر ایسا ہو جاتا لا یوتون الناس نکیرا تو وہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. پیچھے ایک لفظ گزرا تھا فتیل، تو میں نے بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں ایک اور ریشہ سا ہوتا ہے، ایک تھریڈ سا، اس کو کہتے ہیں، اور یہ نکیر کھجور کی گٹھلی کی وہ جو لائن سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو دونوں کو حقیر کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو تو فرمایا کہ اگر ان کے پاس کیا ان کے پاس میری بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو وہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ جتنا بھی کچھ نہ دیتے ہیں. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تل کے برابر بھی نہ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, خشخاش کے دانے ہمارے ہاں رائی کا دانہ سب کیے جاتے ہیں, تو اردو محاورے کے اعتبار سے آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, تو ان کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ان کی اگلی بات جوڑنے کے لیے کہ ہدایت کے بارے میں بادشاہت خدا کی ہے, جس کو چاہے ہدایت دے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت کسی اور کو نہ ملے, صرف ہمیں ملے, اور اپنا کردار اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں واضح کر دیا ان کا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اب ان کو نئی ہدایت دی جا سکے. لیکن بہرحال توقع ان کی یہی ہے, خدا کی طرف ان کی توقعات یہی ہیں. جبرائیل کو اور میکائیل کو بھی انہوں نے اپنا دشمن قرار دے دیا کہ انہوں نے ادھر ہدایت دے دی ہے ہمیں دینے کی بجائے. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے, کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اتنے کنجوس ہیں, اتنے بخیل ہیں کہ چاہتے ہیں کسی اور کو ہدایت نہ ملے. اس بات کو سامنے رکھ کر یہ دو جملے بولے گئے ہیں کہ کیا ان کے پاس اگر خدا کی بادشاہت ہوتی تو اس صورت میں یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے جو بھی بادشاہت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. وہ پیسہ ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے, قانون ہوتا ہے, ضابطے ہوتے ہیں, عنایات ہوتی ہیں, سب کچھ اس کے اندر. تو وہ خدا کی عنایتوں کے اوپر اگر کنٹرول رکھتے تو ذرہ برابر بھی ان کو نہ دیتے. آگے فرمایا, اب اس کا اگلا حصہ, پیچھے یہ بات ہے کہ یہ کافروں کو زیادہ ہدایت والا کہہ رہے ہیں, کس وجہ سے؟ اپنے اس بخل کی وجہ سے کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پاس ہدایت جائے اور لوگ مسلمانوں کی طرف لپکیں اور قرآن کو مان لیں اور ان کی تعداد بڑھے, وہ ایسا نہیں چاہتے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں اور یہ کم ہدایت پر ہیں. یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ یہود کو عربوں کے اندر ایک مذہبی پیشوائی حاصل تھی. عرب جو ہیں وہ یہود کے پاس دینی فتویٰ لینے جاتے تھے, وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور عربوں کو امیون کہتے تھے, یعنی بے کتابیں, ایک اہل کتاب اور ایک بے کتابیں. تو بے کتابیں کہہ کر وہ دراصل یہ بتاتے تھے کہ دین تو ہمارے پاس, تو اس لیے وہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہدایت پر ہے, یہ گمراہی پر ہے, تو ان کا پرانا جو کہہ لیجیے کردار تھا عرب معاشرے میں, اس کے لحاظ سے وہ اپنے اس حیثیت کو استعمال کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں, یہ زیادہ بہتر ہیں. تو ان کی بات سوسائٹی میں مانی اور سنی جاتی تھی, اس لیے وہ یہ کہتے تھے. تو اب اسی بخل کا جو اظہار ہے وہ ہو رہا ہے. اب آگے فرمایا کہ ہم یا سدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے؟ لوگوں سے مراد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. یہی اس طرح کے موقع پر یہی اسلوب اختیار کیا تھا کہ کیا یہ لوگوں سے, ان لوگوں سے, الف لام کا مطلب کئی ہوتے ہیں, یہاں پر ان کا مطلب ہے, تو کیا یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ اس چیز پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی, یعنی قرآن مجید, وحی, ہدایت. تو ان کے پاس اقتدار ہوتا تو یہ کسی اور کو ایک ذرہ برابر بھی اس میں سے نہ دیتے ہیں. اب اللہ نے دے دیا ہے تو یہ اس پہ حسد کر رہے ہیں. جب اللہ نے دے دیا اور یہ حسد کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہو گیا کہ اپنا دل تو ان کا نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کو بھی اللہ کی اس ہدایت میں سے, اللہ کے ان خزانوں میں سے کوئی چیز ملے, لیکن جب اللہ نے دے دیا ہے تو اب یہ حسد کا شکار ہو گئے. تو حسد کا شکار ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے اب وہ پچھلی ساری باتیں اس کے ساتھ جوڑیے, یہ حسد کی وجہ سے, اپنے بخل کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو ہدایت نہ ملے اور مسلمانوں کو ہدایت یافتہ نہ مانا جائے, یہ جبت اور طاغوت کے ذریعے سے حملے آور ہو رہے ہیں, اور काफरों को ज्यादा हदायत वाला करार दे रहे हैं। तो यूं ये बातें सारी इस बात के साथ जुड़ी हैं, और फिर ये सारी की सारी बातें युज़क्कून अनफुसहुम से जुड़ी हुई हैं कि ये पाकबाजों का किरदार होता है कि वो जिब्त और तागूत जैसी गंदगी में पड़े हुए हैं, वो काफरों को ज़्यादा हदायत याफ्ता कह रहे हैं, उनके अंदर बुखल है, वो एक रुपया भी किसी को देने को तैयार नहीं है, लोगों से हसद कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा की तरफ से उनके लिए फटकार का फैसला हो चुका। ये कैसे पाकबाज? तो पाकबाजी का पूरा जो कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने पर्दा चाक कर दिया कि ये किस किस्म की पाकबाजी है। तो ये इस तरह से मिलकर सारी चार पांच आयतें जो हैं वो एक मफहूम अदा कर रही हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं दोबारा दोहराता हूँ बात को कि आयत नंबर 49 में ये बात की जा रही थी कि क्या तुमने इनको देखा कि ये बड़े अपने आप को पाकबाज करार देते हैं, हालांकि ये फैसला तो अल्लाह के करने का है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाकबाज करार देता है, और वो ज़रा भी जुल्म नहीं करता पाक करने में भी और पाकबाज करार देने में भी। फिर फरमाया कि ये देखो कैसे झूठ बांधते हैं अल्लाह ताला पे, खुद ही अपने आप को पाकबाज, और जो भी शरीयत बना रखी वो सारी अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया, और फरमाया कि इनके पाकबाज होने के ख़िलाफ़ इतनी बात ही काफ़ी है कि ये इस तरह का बड़ा गुनाह कर रहे हैं इफ्तरा अल्लाह। उसके बाद फरमाया कि देखो ये बड़े पाकबाज बनते हैं, किताब इनके पास है और जिब्त और तागूत जैसी गंदगियों और शिर्क में पड़े हुए हैं। और अगली बात देखो इनका तजाद फिक्र के किताब को मानते हैं, उस किताब के मुताबिक मुसलमान ज़्यादा हदायत वाले हैं, लेकिन ये काफरों को गैर ज़्यादा हदायत वाला कह रहे हैं जो मुशरिकाना आदात की वजह से कुफर में पड़े हुए हैं या जिब्त और तागूत को मानने की वजह से कुफर में पड़े हैं, उनको ज़्यादा हदायत याफ्ता मान रहे हैं। इनकी पाकबाजी का मामला देखो कि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत कर दी हुई है और ये अभी भी अपने आप को पाकबाज समझ रहे हैं अपने इनके कुफर की वजह से। और ये मैं इसका ताल्लुक पीछे जोड़ चुका हूँ कि वो कुफर के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ के बात कही है। फिर फरमाया कि इनको अगर बादशाह जो अल्लाह की बादशाहत है उसमें कोई इख्तियार होता तो ये लोगों को एक पाई के बराबर भी हदायत ना देते, क्यों कि शायद ये हसद का शिकार है कि अल्लाह ताला ने अपना फजल कुछ लोगों पर कर दिया है और अब उस हसद की वजह से ये तो चलते चलते अल्लाह ने असल मर्ज की तरफ निशानदेही कर दी कि ये सब कुछ जो ये बातें कर रहे हैं, जिब्त और तागूत को इस्तेमाल कर रहे हैं, नबी सम के ख़िलाफ़ अफवाहें फैला रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह करार दे रहे हैं, काफरों को हदायत वाला करार दे रहे हैं, तो ये सब कुछ हसद की वजह से। हम अपने ऊपर इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम किसी के हसद का शिकार होते हैं तो उसकी अच्छी बातें भी बुरी करार दे रहे होते हैं, उसके कारनामों को भी कह रहे होते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया है, तो वो जज्बा ही यहाँ पर मौजूद है। तो सूरह बकरा में भी अल्लाह ने वाजे कर दिया था, यहाँ पर भी अल्लाह ने वाजे कर दिया है कि ये हसद का शिकार है। इस तरह की चीज़ें पढ़कर कुरान मजीद की तो ये बात वाजे हो जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, क्योंकि ये आपको हक पर कायम नहीं रहने देता, सच्चाइयों को मानने वाला नहीं रहने देता। और हसद के बारे में जान लीजिए कि ये तकब्बुर का उलट है, जिसके अंदर तकब्बुर होगा उसके अंदर हसद लाजमन होगा। और तकब्बुर की दो शक्लें, एक होता है कि जिसमें वो आदमी अपने आप को बरतर महसूस करता है, और एक तकब्बुर की हालत होती है जिसमें आदमी अपने आप को इन्फीरियर कमतर महसूस करता है। ये जो कमतर महसूस करने वाला हसद तकब्बुर है ये बहुत डैमेजिंग होता है इंसान के लिए, क्योंकि उसमें भी वो भी डैमेजिंग है लेकिन ये उससे बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें फिर आदमी जो खुद अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है वो बुरे इकदाम कम करता है, अगरचे हदायत से वो भी महरूम रहता है, सच्चाइयों को तस्लीम करने से वो भी महरूम रहता है, लेकिन जो आदमी इन्फीरियर महसूस कर रहा होता है अपने आप को वो कुछ और भी हरकतें करता है, वो दूसरों को जलील करता है। और जो यहाँ हमें यहूद में नज़र आ रहा है कि जिस तकवे पर सहाबा और नबी अकरीम सल्लम खड़े थे वो उसके पास को भी नहीं थे, जब पास को भी नहीं थे तो फिर अब क्या करना था, अभी हथकंडे इस्तेमाल होने थे। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नबी सम का मजाक उड़ाते, राइना कहते, पता नहीं क्या क्या कहते, वो सब कुछ इस वजह से निकल रहा था कि वो नज़र आ रहा था कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम बाकी घटिया हैं, लेकिन घटिया तस्लीम भी नहीं करना अपने आप को और हसद का शिकार हो गए, नतीजतन फिर ये इस सब कुछ होता है। तो उसको अल्लाह ताला ने पूरी बात यहाँ समझा कर, तो पिछली 20-25 आयतों के साथ आप इस बात को जोड़ दीजिए کہ سب کچھ جو کچھ یہ ہو رہا تھا, بلکہ سورہ البقرہ میں, سورہ آل عمران میں اور اب سورہ نساء میں جو ان کے کرتوت اللہ نے بیان کیے ہیں, اس کے پیچھے محرک وہ سو حسد تھا کہ حسد کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. اور حسد میں آدمی کے اندر ایک بخل ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ تکبر کا الٹ ہے, اور تکبر دو قسم کا ہے, ایک انفیریئر آدمی کا اور ایک سپیریئر آدمی کا, ان احساس رکھنے والے کا. ان دونوں کا تکبر جو ہے وہ دونوں ہی نقصان دہ ہیں, لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگ جاتا ہے اس کا رد عمل زیادہ ہوتا ہے, وہ غصہ زیادہ نکالتا ہے, وہ اپنے اندر کی آگ زیادہ نکالتا ہے. اور لیکن ان دونوں کے اندر ایک بخل ہوتا ہے. بخل کیا ہے؟ کہ آدمی کو جنرس ہونا چاہیے دوسروں کی خوبیوں کو ماننے میں, دوسروں کی سچائیوں کو تسلیم کرنے میں, وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ کھلا پن, یہ سخاوت, یہ بڑا پن نہیں رہتا کہ وہ, تو اس لیے وہ اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے, فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, کہ وہ ایک پائی برابر بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں گے. تو اب یہاں ان آیتوں سے آپ کو انسانی نفسیات کے اندر جو محرکات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے. تو انسانوں کے اندر کی یہ کمزوری جو ہے, اس کو ہمیں خود اپنا کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ ہمارا علاج نہیں کر سکتے. ان تمام امراض کا علاج صرف اور صرف تقویٰ ہے, صرف تقویٰ ہے. تقوی کا کئی پہلو ہیں, جو یہاں میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی حیثیت کو پہچاننا, تقویٰ اپنی حیثیت کو پہچاننے کا نام ہے. ریلیشنز میں, سوسائٹی میں, پوزیشن میں, انسان ہونے کے اعتبار سے, کہیں باپ ہونے کے اعتبار سے, کہیں بیٹا ہونے کے اعتبار سے, کہیں عوام ہونے کے اعتبار سے, کہیں بادشاہ ہونے کے اعتبار سے, ہر جگہ اپنی پوزیشن, اپنی ذمہ داریوں کا احساس, یہ تقویٰ. تو جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, اس کمپلیکس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں آغاز ہی میں, سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ سنایا تھا, جس میں ابلیس کو, فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا, لیکن انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اور ابلیس نے بجائے اس کے توبہ کرتا اپنی غلطی پر, اس نے اللہ تعالیٰ پہ الزام تھوپ دیا تھا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ کہانی کیوں سنائی گئی تھی؟ یہ کہانی میں نے جب سورہ البقرہ پڑھا رہا تھا تو عرض کی تھی کہ یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے کہ ہمارے لیے تین کردار اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروائے تھے, فرشتے, آدم علیہ السلام اور ابلیس. فرشتوں نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو بنائیں گے جو خون ریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جب حقیقت واضح کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. فوراً انہوں نے اپنی بات سے چھوڑ دی. آدم علیہ السلام سے درخت کھانے کی غلطی ہوئی, جیسے ہی غلطی کر بیٹھے احساس ہوا توبہ کی. ٹھیک ہے, تیسری شخصیت کون ہے؟ وہ ابلیس. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی, اس نے نہیں مانی. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی, یہود کو بھی, نصارہ کو بھی, کہ ان تین کرداروں میں سے کون سا کردار تم نے اپنے لیے چنا ہے. تو یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابلیس والا کردار چنا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں واضح کر دی ہیں, قرآن کھل کر سامنے آ چکا ہے, قرآن کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں, لیکن ابلیس کی طرح توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, باتوں کو کرتے ہیں اور پھر ایک طرح سے جوڑتے ہیں, اور وہ جو جوڑ جوڑتے ہیں وہ پھر اتنا قوی ہوتا ہے, اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے وہ اپنے لیے آئینہ بن سکتا ہے, اپنے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے. تو اب جو حسد ہے, ابلیس کے اندر بھی حسد تھا, اور اگر اللہ معاف کرے فرشتوں کا یہ جملہ کہ آپ, ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں, تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی احساس معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ فوراً بات جیسے ہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں ہم غلطی پر تھے لیکن آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے. ابلیس نے ایسا نہیں کیا. تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ثابت ہو جانے کے باوجود یہود نے اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے لعنہم اللہ کے الفاظ اوپر آئے. اب اگلی جو جملہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. فقط آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملک نظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے, کر چکے ہیں. فقط آتینا, ہم کر چکے ہیں ابراہیم کو, آل ابراہیم کو کتاب بھی حکمت بھی, وآتیناہم, اور ہم ان کو عطا کر چکے ہیں ملک نظیما, ایک بہت بڑی ریاست, ایک بہت بڑی سلطنت, بہت بڑا ملک. ملک حکومت کو کہتے ہیں, اردو میں ملک علاقے کے معنی میں ہوتا ہے, بادشاہی عربی میں بادشاہی کے معنی میں. تو پیچھے بھی گزرا ہے نصیب من الملک, کہ ان کو بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے. اب یہ جملہ جو ہے یہ آل ابراہیم کے ساتھ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آل ابراہیم کو, آل ابراہیم میں یہود بھی شامل ہیں اور بنی اسماعیل بھی شامل ہیں, جو عرب جن کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف پیغمبر بن کے آئے ہیں, جن کے اندر سے وہ بھی آل ابراہیم ہیں اور یہود بھی آل ابراہیم ہیں. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے مفسرین نے ایک بڑا تعداد وہ گئی ہے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہوا ہے, میں نے تمہیں کتاب بھی دی, حکمت بھی دی, ملک بھی دیا, یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ایک پہلو لوگوں نے یہ نکالا ہے. اور کچھ مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے جسے مولانا اصلاحی شامل ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام, آل ابراہیم سے مراد یہاں حضرت اسماعیل کا گرانہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ملنے والی کتاب کی طرف اشارہ ہے. کہ تو دونوں میں اب پیچھے جوڑیے, ان کو حسد ہو گیا ہے اس لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرو, حسد کا شکار ہونا ہے تو ہوتے رہو, جو کچھ کرنا ہے کر لو. میں نے تو آل ابراہیم کی اس برانچ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے ان کو کتاب اور حکمت عطا کر دی, اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ان کی بڑا ملک حاصل ہوگا, بڑی ان کو بادشاہت ملے گی. ٹھیک ہے, ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہیں میں دے چکا ہوں, تم نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ دونوں خاندانوں کو اکٹھا لے کر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے اولاد ابراہیم کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو کتاب بھی دوں گا, ان کو حکمت بھی دوں گا اور بادشاہت بھی دوں گا, تمہیں میں دے چکا ہوں, ان کو اب میں دے رہا ہوں. تو میرا فیصلہ ہے, میں نے اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے, بادشاہت میرے پاس ہے, دنیا کا آقا میں ہوں, مالک میں ہوں, میں نے آل ابراہیم کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تو اس پہ عمل کر دیا, تو بس اس کو قبول کرو. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں, تورات میں موجود ہے, انجیلوں میں موجود ہے. انہوں نے اصل میں تورات والوں کو یقیناً بڑے جو علماء ہوتے ہوں گے ان کو پتہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں خرابیاں پیدا کی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ نسل بعد نسل لوگ بھول جاتے ہیں. جہاں حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل کے واقعات ہیں, قربانی والا اور دعا والا اور بشارت والا, وہاں انہوں نے حضرت اسحاق ڈال دیے, کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر چلے جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا. حضرت اسحاق کسی صورت میں بھی اکلوتا بیٹا نہیں ہو سکتا, وہ تورات کے جملے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ غلط کر دیا انہوں نے. حضرت اسحاق دوسرے بیٹے ہیں, وہ اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے. اکلوتا تو وہ ہوتا ہے جو اس کے دائیں بائیں اور کوئی بچہ نہ موجود. تو آگے چل کر پھر دو جگہ پہ ان کو, یعنی جب تبدیلی کر رہے تھے, اسماعیل کی جگہ اسحاق تو لکھ دیا لیکن باقی جملوں کو اس کے مطابق ٹھیک نہیں کیا. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ, جہاں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اسحاق کو ابراہیم قربانی کے لیے لے گئے, تو وہاں پر اسحاق کر دیا لیکن آگے اکلوتا بیٹا, تو کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے کر چل پڑے, اس کو ٹھیک نہیں کیا. آگے چل کر پھر جب اللہ نے کہا کہ تیرے اکلوتے بیٹے, تم نے میرے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہیں کیا قربان کرنے سے, تو میں نے تمہیں یہ دیا اور وہ دیا, اس کی نسل، اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے سارے پھاٹکوں پہ قبضہ کرے گی اور پوری دنیا کو اس کے فیض حاصل ہوگا. حضرت اسحاق کی اولاد نے اس پیشین گوئی کا ذرہ برابر بھی پورا نہیں کیا. وہ تو صرف حضرت اسماعیل کی اولاد نے کیا ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ دنیا کے تمام پھاٹکوں پہ قابض رہی ہے وہ اور پوری دنیا کو اللہ کی ہدایت پہنچانے کا سامان صرف مسلمانوں نے کیا ہے. یہود آج بھی اپنی کتابوں کو کھلے عام نہیں دیتے. ہمارا قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں. کبھی ہم نے، امت نے کسی یہودی نصرانی پر بھی ترجمہ کرنے پر پابندی نہیں لگائی. یہودیوں نے بھی اس کے ترجمے کیا ہے، عیسائیوں نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں، ہم نے کبھی پابندی نہیں لگائی. یہ اللہ کی کتاب ہے، سب کے لیے میسر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے ساری بات، اس میں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ابراہیم کی اولاد کو، آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور بادشاہت دینے کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اس کے مطابق میں نے کیا ہے. اب حضرت کرنا ہے تو کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اٹل فیصلہ تھا، سو ہم نے کر دیا ہے. آل کے لفظ کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آل دراصل فالورز ہوتے ہیں، اور اس میں یہ مفہوم بھی ہوتا ہے کہ خاندان ایک ہی ہے، نسل ایک ہی ہے. تو جیسے آل فرعون ہے، آل فرعون میں سارے فرعون کی اولاد نہیں تھے، لیکن اس کی برادری کے لوگ تھے، سارے قبطی تھے. قبطی تھے تو اس لیے وہ آل فرعون کہلائے، حالانکہ وہ سارے فرعون کی اولاد نہیں تھے. لیکن آل ابراہیم میں سارے ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، لیکن فالورز، مراد یہاں فالورز ہے، اس لیے آل کا لفظ بولا گیا ہے، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں رہیں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. کتاب اور حکمت جو یہ پورے دین کا بیان ہے، کتاب قانون کو کہتے ہیں، اور حکمت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق اور ایک عقیدہ. تو حکمت دو چیزوں کا نام ہے اور کتاب شریعت کا نام ہے اس میں. اور حکمت بنیاد ہوتی ہے، ہر قانون کے پیچھے کوئی فلسفی ہوتی ہے، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید اور تورات اور انجیل، ان سب کے اندر یہ ملتی جلتی بات ہے کہ ان کے دیے ہوئے دین کے اندر، تورات، انجیل اور قرآن کے دین کے اندر کتاب اور حکمت موجود ہے. اس کا جو بھی قانون ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوخ کتابیں ہیں. البتہ جو تحریفات ہو گئی ہیں وہ سو ہو گئی ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ فلسطین میں جو ریاست ان کی قائم ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور بنی اسماعیل کی جو ریاست نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ میں قائم ہوئی اور پھر پوری دنیا میں پھیلی رہی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ وقت سے پہلے ہے اور ان کے لیے وقت کے بعد ہے. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. تو اب پوری بات میں مختصر طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو آج ہم نے پڑھی، کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ پہ افترا باندھتے ہیں. اللہ پہ افترا باندھنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ پاک باز نہیں ہے. اور کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ ان کو کتاب بھی ملی ہوئی ہے، لیکن کتاب والے ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت جیسی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کافروں کو اور جبت اور طاغوت کو استعمال کرنے والوں کو زیادہ ہدایت والا مانتے ہیں. ان کی پاک بازی کی صورتحال دیکھو، ان کی پاک بازی کی صورتحال دیکھو کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی طاغوت اور جبت اپنانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں. اور فرمایا کہ اگر ان کی بخیلی کو دیکھو، ان کے اندر کی وہ چھوٹے پن کو دیکھو، کہ اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو یہ کسی کو ایک روپیہ بھی، ایک پائی کے برابر بھی ہدایت نہ دیتے. اور یہ حسد کا شکار ہے، پاک باز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس چیز پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے. اور وہ حسد کرنے سے ٹل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب بھی دینی ہے، حکمت بھی دینی ہے، اور ملک عظیم بھی عطا کرنا ہے. ایک برانچ ان آیتوں کے اترتے ہوئے فارغ ہو چکی ہے سارے کاموں سے، اور آل ابراہیم کی دوسری برانچ جو حضرت اسماعیل کے اہل آل اولاد ہیں، ان کو اب ملنے جا رہا ہے. تو یہ اس پرانے فیصلے کے مطابق معاملہ کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی دانائی کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی حکمت کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی وعدوں کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ کر بدل دی ہو، ایسا نہیں ہے. تو بالکل پرانے عہد نامے کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.